نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اللہ حضرت شاہ نو کا فضل و کرم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرما. شعبان کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے ایک فضیلت والی رات رکھی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں, اور حاضر طیبہ میں اس کے بھی فضائل آئے ہیں. ایک حدیث میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں جا کر عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ان میں سے تین راتیں تو ذوالحجہ کے مہینے میں, آٹھ ذوالحجہ کی رات, نو ذوالحجہ کی رات اور دس ذوالحجہ کی رات, ایک عید الفطر کی رات اور پانچویں شب برات, یہ پانچ راتیں ہوئی. تو حدیث میں ان پانچ راتوں کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو ان راتوں میں جا کے عبادت کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے, ضرور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے اگر کوئی اور رکاوٹ پیدا نہ ہو. اس لیے یہ عبادت کی رات ہے, فضیلت کی رات ہے. شب برات کے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نظر رحمت فرماتے ہیں سوائے دو آدمیوں. ایک وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرے وہ جو کسی سے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے. جو شرک کرنے والا ہوگا یا کسی سے کینہ رکھنے والا ہوگا اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی, اور ایک روایت میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے، دوسری روایت میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوئی. ان پانچ میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ستانے والا ہے، اور دوسرے شلوار وہ مرد جو شلوار اپنے شلوار پاجامہ لنگی وغیرہ رکھنے سے نیچے رکھنے والا، اور تیسرے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق یا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، اور چوتھے شراب پینے کی عادت رکھنے والا، شراب پینے کی عادت رکھنے والا، اور پانچویں کسی کو نہاق قتل کرنے والا. یہ پانچ آدمی بھی ان کی بھی اصلاح کی کوشش نہیں ہوتی. بخشش ہونے کا مطلب یہ اگر یہ توبہ نہ کریں اپنے گناہ سے باز نہ آئیں تو ان کی اصلاح میں بخشش نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ سچی توبہ کر رہے تھے ان کی کوشش ہو سکتی، کیونکہ یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، تو کبیرہ گناہ توبہ سے معمول ہے. تو یہ سات آدمی ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش سے اور اس کی مغفرت سے معروف ہو جائیں. بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی اور لوگوں کا ذکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت کی جائے تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا تو نہیں ہے. خدا خاص کا مبتلا ہو تو وہ توبہ کر لیں اور اس گناہ سے بات آ جائے، آئندہ بچنے کا اہتمام کریں تو تاکہ اس کی بھی کوشش ہو جائے. تو ایک تو مشرق کی اس رات میں کوشش نہیں ہوگی اگر وہ توبہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو شریک کرنے کا نام شرک ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، کفر شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے اس سے بالکل خاص بچنا چاہیے. ہمارے ماحول و معاشرے میں بعض لوگ خبروں پر جانے کے بڑے عادی ہوتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں، اور وہاں جا کر کے سارے مدار سے دعائیں کرتے ہیں، حاجتیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کی خبر کو سنتا کرتے ہیں. یہ کفر شرک کی بات ناجائز نہیں ہے. اور ان مبارک راتوں میں تو اور بھی زیادہ مزارات کے اوپر دھوم دھام ہوتی ہے، اور اس قسم کے گناہ وہاں پر بہت کثرت سے کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور جب مرد اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. بس حاجت روا مشکل کشاد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ شان و باد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی حاجت روا ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہی مشکل کشا ہے اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. بس وہ ایک ہے، بس اسی پر یقین کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ یہ سمجھ کر اس کے پاس جانا چاہیے، نہ اس کو مصیبتوں میں آفتوں میں تکلیفوں میں مکالنا چاہیے، ان سب سے بچنا چاہیے. شرک کی ایک قسم اور بھی ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگرچہ آدمی کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے بنے گا، اور اس کا بھی بہت بڑا بغاد یہ ہے کہ آدمی کا عمل بھی غیر معمول ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے قدر اختیار سے نیک عمل کیا جائے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے، لوگوں کے اندر نیک نامی کے واسطے، شہرت کے لیے، بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں عبادت گزار ہو جائے، بہت زبردست جہاد میں حصہ لے رہا ہے تاکہ لوگ کہیں تو بڑا زبردست مجاہد، تو بڑا بہادر، رات دن علم کے مطالعے میں پڑھنے پڑھانے مشغول ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ تو بڑا بہت بڑا علامہ، یہ تو بڑا عالم، یہ بڑا فاضل ہے، یہ تو رات دن پڑھنے پڑھانے مشغول رہتا ہے، یا وہ قاری ہے بہت اچھی اعتراف کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ واقعی بہت عمدہ قاری ہے. تو جو نیک عمل کرے اس نیت سے کرے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو جائے، اس کا نام ہو جائے، اور اس کو لوگ عابد ظاہر اور لوگ اس کو حافظ قاری اور مجاہد کہیں، اس نیت سے کوئی عمل کرے تو اسے کہتے ہیں ریا، نام و نمود، شہرت، سمعہ. آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور حضرت رسول کے اکرام نے شرک خفی قرار دیا، چھپا ہوا مخفی اور چھپا ہوا شرک، کیونکہ جس طرح سے کسی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ شرک ہے، ایسی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی نیت سے عبادت کی جاتی ہے. یعنی ان کے اندر شہرت کی خاطر عبادت کی جا رہی ہے، تو یہ شرک خفی ہے. پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح شرک کے ذریعے سے آدمی بچے ایسے شرک خفی سے ہی بچے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذاتوں سے بات کی جو شریک نہ کرے، اپنی عبادت بھی غیر اللہ کی نیت سے نہ کرے، بس اللہ کی نیت سے کرے. معمرو اللہ یاد اللہ سے جو عبادت بھی کرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی. اور بعض مرتبہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے اور دوسرے کام بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن وسوسے بہت آتے ہیں، مخلوق کو دکھانے کے خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، بعض لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اس کا جواب تو بس بہت ہی آسان ہے، جگہ کھانے لا لے ایک مختصر سے جملے میں فرما دیا کہ وسوسے ریا ریا نہیں، وسوسے ریا ریا نہیں، ریا کاری کا دکھاوے کا اگر وسوسہ آئے یا خیال آئے تو دکھاوا نہیں، تو ریا کاری نہیں، وہ تو وسوسہ ہے جو غیر معتبر. اس لیے کوئی آدمی اللہ کی رضا کی نیت سے کوئی عبادت کرے تو اس کرتا ہے، چاہے ایک لاکھ مرتبہ مخلوق کو دکھانے خیالات آ جائیں اور وسوسے آ جائیں، اسے ہرگز پریشان نہ ہو کیونکہ وہ ریاکاری نہیں ہے. ایک تو گناہ یہ ہے کہ شرک سے بچے آئے، مشرق کی اس رات بخشش نہیں ہے اللہ کے وہ تو کر لیں، اور دوسرے کینہ رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے. تو کینہ اسے کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں بغض، اور کینہ بغض یہ ہے کہ جب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی ہو جانے کے بعد دل کے اندر ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے، پر ایک گھٹن تو تبھی ہے، تبھی گھٹن تو پیدا ہوتی ہے جب کوئی کسی کو مارے گا تو اس کو تکلیف تو ہوگی، تکلیف ہوگی تو غیر اختیار طور پر اس کو غصہ بھی آئے گا، اس سے نفرت بھی پیدا ہوگی، اس کا نام کینہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آدمی جس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس کی برائی چاہنے لگتا ہے، اپنے اختیار سے اس کی برائی چاہنے کا جو جذبہ ہے اور خواہش ہے اس کو کہتے ہیں وہ مرکی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ناجائز ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اگر کسی سے لڑائی ہو جائے تو سیدھی سیدھی بات ہے آپ اپنا بدلہ لے، جتنا اس نے ستایا آپ بھی اس کے برابر بدلہ لے سکتے ہیں، اس یا تو بدلہ لے لیں، اگر بدلہ نہیں لیتے ہیں تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، معاف کر دیں زیادہ بہتر. لیکن بدلہ بھی نہ دیں اور معاف بھی نہ کریں تو پھر تیسری چیز بھی کینہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہو، اس کی طرف سے دل میں غصہ پیدا ہو، اس کے انتقام کا جذبہ پیدا ہو، انتقام دے نہیں رہے، یہ کہ طبیعت کے اندر خود بخود ایک لاوا پکنا شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں آدمی یہ چاہے گا کہ اس کا برا ہو، اس کو وہ تباہ ہو, وہ برباد ہو, تو اس کی برائی اس کے دل میں, برائی کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. پھر اگر ذرا سے بھی اس کا نقصان ہوگا اس کا دل باغ باغ ہوگا, اور پھر کہتے دیکھو اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس لیے اس کا یہ انجام ہوگا, لوگ یہ پتہ بھی کرے گا, پھر بہتان بھی لگائے گا, پھر جھوٹ بھی بولے گا, پھر تانے بھی دے گا, اور یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے. تو کینہ ایسی بھی بدترین شے ہے کہ اگر آدمی کینے سے نہ بچے اور وہ اپنے دل سے نہ نکالے تو پھر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے, ایک نہیں دس گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے. اور معاف کر کے دل صاف کر لے یا بدلہ لے کر کے اپنے دل صاف کر لے تو بھائی اس سے اچھی کہتی, اس سے آدمی کینے سے بچ جاتا ہے, بہت سے بچ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اور جو اس کے ذریعے بہت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں ان سے ہی بچ جاتا ہے. اور کینے سے بچنے کا اور بہت سے بچنے کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لینا, وہ جنتی آدمی. جب آپ نے اعلان فرمایا تھا ہم اس کے دیکھنے کے مشتاق ہوں, تو تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے اس حالت میں کہ تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا اور ان کی داڑھی سے قطرے وضو کے پانی میں قطرے گر گئے تھے, اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا لیا ہوا تھا, اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے. کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیٹھے رہے اور آپ کی باتیں سنتے رہے, اس کے بعد پھر فارغ ہو کر کے چلے گئے. ہم نے آپ کی اعلان اور بشارت کا انہیں کو سمجھا کہ یہ اس کا مزداق. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی, ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے, تو دوسرے دن بھی آپ نے اعلان کروایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے, جو چاہے اس کو دیکھ لیں خوب تمام خالی. تو ہم دیکھ لیں کہ آج یہ کون صاحب تشریف لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی. تو تھوڑی دیر میں وہی صاحب تشریف لائے جو کل آئے تھے, اور اسی طرح آئے جیسے کل آئے تھے, تو دیکھ لیا اس کی زیارت کر لیں, اور اسی طرح جیسے کل آپ خدمت میں کچھ دیر بیٹھے تھے بیٹھ کر گیٹ روم چلے گئے. تیسرے دن پھر مجلس ہوئی, پھر آپ نے یہی اعلان کروایا کہ اگر کوئی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لے, وہ جنتی شخص ہے. تو ہم سوچ رہے ہیں دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں, اللہ کی شان کہ جو پہلے دن آئے تھے دوسرے دن آئے تھے, وہ تیسرے دن بھی آئے, اور جس طرح پہلے دوسرے دن آئے تو اسی انداز سے آج بھی آئے. اس طرح تین دن تک آپ نے اعلان فرمایا اور تینوں دن ایک ہی شخص کے بارے میں آپ کا اعلان ہوا, اور ہم نے ان کی زیارت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیسرے دن وہ حضور خدمت سے فارغ ہو کر کے واپس جانے لگے تو حاضرین میں سے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ جو عباد صحابہ میں سے ہیں اور زہاد صحابہ میں سے ہیں, صحابہ کرام میں بہت زیادہ عبادت گزار مشہور تھے, وہ ان کے پیچھے پیچھے راستے میں ان سے ملے اور ان سے عرض کیا کہ جناب میرے اپنے والد صاحب سے کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور تین دن تک میں نے اپنے گھر نہ جانے ختم کھا لی ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں تین دن آپ کے یہاں گزار, تین دن آپ کے یہاں رہ لیں. شوق سے گئے آپ کریں, میں ان کے ساتھ چلے گیا, جب ان کے اپنے گھر میں ٹھہر گئے اور رات دن ان کے ساتھ تین دن تک, رات میں بھی دن میں بھی ان کے ساتھ. دن میں تو اس طرح سے کہ سارے صحابی تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, کیونکہ اکثر سارے صحابہ کرام باغات والے تھے, کھیتوں والے تھے, اس لیے ان کا کام زیادہ تر یہی تھا. تو دن کے اندر وہ اپنے کھیتوں پر کام کرتے تھے اور رات میں وہ میرے ساتھی بیٹھک میں آرام کرتے تھے, جب ان کے ساتھی بیٹھک میں ہوتا تھا ان کے, تو حضرت بلال نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک ان کی نشست و برخاست اور نقل و حرکت اور ان کے اعمال کو دیکھتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو 3 دن تک میں نے بس یہ دیکھا کہ صبح شام تک تو وہ اپنے زمینوں پر کام کرتے تھے اور کاشتکاری ایک کام محنت والا کام. بس اتنا ہوتا تھا کہ 2 باتیں میں دل میں دیکھی کہ جہاں اذان ہوئی سب کام چھوڑ دیا اور سب سے پہلے انہوں نے نماز باجماعت ادا کی. ایک کام تو یہ تھی کہ جہاں اذان ہوئی کام چھوڑ دیا. میں یہ سنانے کا مقصد یہ کہ ہم بھی اپنا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہے کہ ہماری ملازمت, ہماری ڈیوٹی, ہماری نوکری, ہماری تجارت, ہماری ذرائع معاش اور ہماری تقریبات و تقریات اور ہماری دنیا کی مصروفیات تو کہیں رکاوٹ نہیں بنتی. بنتی ہیں تو پھر سمجھو ہم خدا ہی کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں. ہمیں بھی صحابہ کرام کی تقریب سے نکلنا چاہیے کہ جہاں اذان ہو دماغ چھوڑ کر, ملازمت چھوڑ کر, ڈیوٹی چھوڑ کر نماز با نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح خواتین کو بھی اپنے گھروں کے اندر دنیا کے گھر گھریلو کام چھوڑ کر کے اذان ہوتی سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں نے ان کے اندر یہ دیکھی کہ وہ اکثر خاموش رہتے. جب بولتے تھے تو اچھی بات بولتے, کام کی بات بولتے, خیر کی بات کہتے, پڑھے تو خاموش رہتے. یہ بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا. آپ کی تعلیم کو جو خیر بیٹھا آپ کے اسکول اور کے اسکول یا تو اچھی بات کہو نہ خاموش رکھو اور آپ کی تعلیم ہے تو زبان سے بات بھلائی کی کرو یا دنیا کی جائز بات ہو یا دین کی بات ہو یا کوئی بھلائی کی بات ہو تو لیکن گناہ کی بات کرنا کہ فضول لایانی باتیں کرنے سے بچنا چاہیے. تو کہتے دن میں تو میں نے یہ دیکھا کہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے تھے اور جب بات کرتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے, کام کی بات کرتے تھے, مفید بات کرتے تھے. فضول بات میں نے ہم کرتے نہیں دیکھا, گناہ کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں بھی ہم اپنا جائزہ لیں. ہماری زبان بڑی بے باک ہے پر بے لگام ہے. جو چاہتے ہیں زبان سے نکال دیتے ہیں, بک دیتے ہیں. گناہ کی باتیں بھی نکلتی ہیں تو پرواہ نہیں کرتے. غیبتیں ہو رہی ہیں, کشنی ہو رہی ہے, جھوٹی باتیں ہو رہی ہیں, الزام تراشی ہو رہی ہے, پر کیا زبان سے نکل رہا ہے خیال نہیں ہے. اس کی طرف بہت خطرناک بات, زبان کو بہت ہی لگام دینی چاہیے اور بس وقت ضرور بولنا چاہیے. جو بات بولے وہ بولے کام کی بات, فضول باتوں سے, گناہ کی باتوں سے اپنی زبان کو بچانا چاہیے. جن میں تو فرماتے میں نے یہ دیکھا. رات کو جو ہے کہ شاہ کی نماز کے بعد وہ آئے اور سیدھے آ کے بستر پہ لے گئے. وہ سارے رات سوتے ہی رہے تو صبح فجر کی اذان پڑ گئی. جبکہ عام طور پر صحابہ کرام کا معمول تہجد میں اٹھنے کا ہوتا تھا, وہ چونکہ بہت تھکے ہارے ہوتے تھے اس لیے تہجد میں بھی نہیں اٹھتے تھے. لیکن اتنا سے کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو ان کی آنکھ لیٹے لیٹے آنکھ کھل گئی تو لیٹے لیٹے انہوں نے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کوئی اللہ کلمہ پڑھا دو چار دفعہ پڑھا اس کے رسول. اور اتنا بھی کر لے تب بھی آدمی تاجر گزار شمار ہو جاتا ہے اور اس کو آخر شب کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن باقاعدہ اٹھ کر میں نے ان کو تاجر پڑھتے بھی نہیں دیکھا. تو یہ رات میں دیکھا اور یہ دن میں دیکھا. دو عمل دن میں دیکھے, دو عمل رات میں دیکھے. جب 3 دن پورے ہو گئے تو میں نے ان سے مل کر کے صاف بات کی تھی کہ بھائی میں نے آپ کے پاس 3 دن رہنے کا تو بہانہ بنایا تھا. میں جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ میرا ایک بہانہ تھا. اصل مقصد 3 دن آپ کے پاس رہنے کا یہ تھا کہ آپ کے مطابق میں سرکار دو عالم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مجلسوں میں الگ الگ جنتی ہونے کی بشارت ہوئی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے ان کے بارے میں 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو ان کے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو جس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمائی, فضیلت عطا فرمائی. تو میں اس کو جاننے کے لیے آپ کے گھر میں آیا کہ 3 دن تک میں آپ کے زندگی کا جائزہ لوں اور جو نیک عمل آپ کرتے ہیں وہ بھی میں بھی اختیار کر لوں تاکہ مجھے بھی اس کا اجر ملے, اس کا ثواب ملے. اس لیے میں آپ کے پاس رہا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ 3 دن تک میں نے آپ کو اس طرح پایا. دن میں 2 باتیں دیکھیں کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے کے لیے آپ آ گئے, اور زبان کو آپ اپنے بند رکھتے ہیں, جب بولتے ہیں خیر خیر کی بات بولتے ہیں, یہ تو دن میں دے گا اور رات میں ہی دے گا. تو اب مجھے تو بظاہر بہت بڑا کوئی عمل آپ کی زندگی میں نظر نہیں آیا, اگر کوئی اور عمل ہو تو آپ بتائیے تاکہ میں اسے اختیار کروں. تو ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی عمل تو میرا اتنا ہی جن میں سننے میں دیکھا اور بیان کیا, اور تو میرے پاس کوئی بڑا اور تو میں کوئی عمل کرتا نہیں, بس یہی میرا عمل ہے. تو بس پھر وہ ان سے مل کر کے واپس چلے. تھوڑی دور گئے تھے کہ ان انصاری صحابی نے دوبارہ ان کو آواز دی کہ عبداللہ ذرا یہاں آؤ, ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. ان کو بلا, وہ آ گئے. کہا بتا کہ کیا بات؟ کہا ایک بات, عمل تو میرا اتنا ہی جتنا تم نے دیکھا ہے, لیکن ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, اور وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ اور بغض نہیں ہے. میں ہر مسلمان کا دل سے خیر خواہ, خیر خواہی اپنے دل میں پھاتا. دوسرے کسی مسلمان سے مجھے حسد نہیں. یہ دو یہ باتیں میں اپنے دل کے اندر پاتا ہوں. میں نے سوچا آپ کو بدلا. تو حضرت عبداللہ بن عامر نے آ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو وہ عمل ہے جس نے آپ کو یہ بشارت 3 دفعہ سنوائی, اتنے اونچے مقام پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا, اور یہ دو چیز اچھے اچھوں کے سینے سے خالی تھی. کیونکہ حسد اور بہت کینا ایسا ہے کہ علمان مدد ہے, یہ بہت بہت کم لوگ اس سے پاک ہوتے ہیں اور بہت کم سینے اس سے صاف ہوتے ہیں, ورنہ اکثر لذاہد جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کینے میں بول میں حسد میں مبتلا رہتے ہیں. حسد تو بہت ہی قسم سے پایا جاتا ہے, علم والوں کے اندر بھی, عمل والوں کے اندر بھی, مال والوں کے اندر بھی, حسن والوں کے اندر بھی, طاقت والوں کے اندر بھی, قوت والوں کے اندر بھی, عہدے اور منصب والوں میں بھی. بس حسد تو بہت ہر جگہ پایا جاتا ہے, اللہ ماشاء اللہ بہت کم اس سے پاک ہو. تو کینہ بغض حسد یہ ایسی بلائیں ہیں, اللہ بچائے, کہ جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور اچھے اچھے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بس یہ اس سے معلوم ہوا کہ کینہ دل کے اندر نہ ہونا اور وہ اس سے سینے کے پاک صاف ہونا کتنی بڑی بات ہے, کتنا اونچا حال ہے. اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, اور ہر آدمی اندر ذمہ دار کینا جو ہے یہ تو گناہ ہے, جو گناہ ہے اختیاری, تو جیسے کرنا گناہ ہے بچنا بھی اپنے اختیار میں. حسد اختیاری ہے, گناہ ہے اختیاری, جیسے اختیاری اس سے بچنا بھی اختیاری. اس لیے علماء احمد نے اور صوفیہ اکرام نے بغض کا علاج بھی بیان فرمایا, ایسے حسد کا علاج بھی بیان فرمایا. تو اپنے سینے کو کینے صاف کرنا اور حسد سے پاک کرنا اپنے اختیار میں, جیسے اپنے اختیار سے اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ کسی سے بول ہو یا کینا ہو تو صاف کر لینا چاہیے, اور اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے. تیسرا دوسرے حدیث میں فرمایا گیا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات کی کوشش ہے, یہ بھی کوئی گنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آج کل بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ سمجھو کہ گھر گھر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں, والدین کی نافرمانی کرنے والے اور والدین کو ستانے والے اور ان کو تکلیف پہنچانے والوں سے بھرے ہوئے. ماں باپ کی اب قدر نہیں ہے اور ان کی جو عزت ہے وہ نہیں ہے, ان کا جو مقام ہے اس پر اس کو ادا کرنے والے کہاں ہیں. بس آج کل ستانے والے زیادہ ہیں, اولاد جو ہے وہ ستانے والی زیادہ ہے, ماں باپ کو ستانے والی, پریشان کرنے والی, کہنا نہ ماننے والی اور تکلیفیں پہنچانے والی. اللہ بچائے, والدین کی نافرمانی یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے, اور یہ ان گناہوں میں سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی سزا اللہ پاتے ہیں نقد نہیں. ان 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتے ہیں, اس کا وبال دیتے ہیں, اس کا وبال دنیا میں بھی آ کے رہتا ہے. ایک تکبر کی سزا, ایک ظلم کی سزا, ایک والدین کی نافرمانی کی سزا, کہ آخرت میں جو ہے دنیا میں بھی اس کا وبال آ کے رہتا ہے. والدین کی نافرمانی ایک قصہ یاد آیا, ایک سکھ تھا, جب وہ بوڑھا ہو گیا تو دمے کی بیماری اس کو لگ گئی. تو دمے کا مریض جو ہوتا ہے رات بھر کھانستا ہے, بلغم آتا رہتا ہے، کھانسی ہوتی رہتی ہے، تو خاص خاص کے رات گزارتا ہے اللہ سے اللہ بلغم آتا ہے. تو اس کا ایک لڑکا تھا جو اسے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھے، دن بھر وہ محنت کرتا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا، رات کو جب تھک کر گھر آتا تو کھانا کھا کر جب وہ لیٹتا تو پھر رات بھر اس کے باقی کھانسی سے نیند نہیں آتی، اسی کھانسی بند نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے اس کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو وہ بڑا تنگ ہوتا تھا کہ دن بھر میں تھکا ہوا آتا ہوں، گھر آتا ہوں تو گھر آ کر کے مجھے سکون نہیں ملتا، یہ ابا سائرا کھانستا رہتا ہے، مجھے اسے تکلیف ہوتی رہتی. لیکن سوچ سکتے ہیں میرے باپ بات ہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کافی عرصے تک برداشت کرتا رہا، لیکن شیطان کو اللہ دیتا ہے اپنا کام کرتا ہے. نہیں تو کہتا رہا کہ بھائی ایسا کر، اس کو ایک مرتبہ جان سے مار دے اور تو ہمیشہ کے لیے آرام کر. جب یہ خیال آتا تو پھر وہ سوچتا کہ نہیں بھائی میرے باپ، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میرے خاطر اتنی ساری زندگی مجھ کو قربان کی، ہماری خدمت کی، ہمارے خاطر کمایا، آج ہم جس کی کمائی سے کھا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن شیطان تو اپنا اللہ بچائے کام کرتا رہتا. آخر ایک دن اس نے ارادہ کر لیا کہ روز روز کی مصیبت ایک دن کے لیے ختم ہو جائے، لہٰذا ایسا کرو اس کو کندھے میں بٹھاؤ، سوکھ کر کانٹا تو ہو گیا تھا، کندھے میں بٹھاؤ اور جا کر کے دریا میں پھینک دے تاکہ میرے یہ ختم ہو جائے گا تو میں مجھے بھی سکون مل جائے گا، اس کو تو مرنا ہی ہے، جلدی مر جائے گا تو کیا ہوگا، ٹھیک تو ہونا نہیں. ایک دن آخر وہ تنگ آ کر کے رات کو 12-1 بجے وہ اٹھا اور اپنے باپ کو اٹھا کر کندھے میں رکھتا اور پانی میں پھینکنے کے لیے چلا. اور باپ بھی چپ بیٹھا اس کے کندھے بول کچھ نہیں بول رہا، اور بیٹا اس کو لے کے جا رہا ہے دریا میں پھینکنے کے لیے. جب دریا کنارے پہنچا تو جس جگہ وہ اپنے باپ کو ڈالنے لگا تو وہاں پر باپ بولا کہ بیٹا ٹھہر، کس جگہ مت ڈال، یہاں ڈال، یہاں نہ ڈال، یہاں ڈال. بیٹا ابا یہاں میں کیا فرق ہے، یہاں ڈالوں تو یہاں ڈالوں، بات تو ایک ہی ہے، دونوں جگہ پانی ہے اور اس میں پھینکنا ہے مجھے، آپ یہاں سے کیوں منع کرتے ہیں، پہلے وجہ بتاؤ. پہلے تو اس نے کہا کہ نہیں بس تو میں کہہ رہا ہوں یہاں ڈال دے، تجھے ڈالنا ہے یہاں ڈالنے میں، یہاں ڈالنے میں کیا فرق، یہاں ڈال دے. انہوں نے پہلے وجہ بتاؤ جب جگہ بدل گئی، میں نے بھی اپنے باپ کو یہ پھینکا تھا اللہ، تو مجھے شرم آئی کہ جہاں میں نے اپنے باپ کو ڈالا تھا آج میں اسی جگہ پھینکنے کے لیے لایا گیا، اس لیے میں نے آیا کہ جگہ بدل گئی. بیٹا سمجھدار میں اچھا جیسی کرنی ویسی بھر دی، جیسی کرنی ویسی بھر دی، تم نے اپنے باپ کو ڈالا تو تمہارا بھی انجام سامنے آ گیا، تو اس کا مطلب یہ اگر میں تم کو ڈالوں گا تو پھر کل میرا بیٹا مجھے یہاں ڈالے گا. زیادہ وہ سمجھ گیا کہ وہ یہ تو مانگ رہے ہوتے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. پھر فوراً ہی وہ پانی الٹے پاؤں پانی سے باہر آ گیا اور بجائے دوسرے کا ڈالنے کے سیدھا اپنے گھر واپس چلے اور اپنے باپ کو گھر لے گیا اور رات کو اسے غسل دیا، اس کا بستر صاف کیا، کپڑے بدلے اور سویرے آگے کیا ہے لے گئے اور اس کا علاج شروع کر دیا اور آخر دن تک خوب خدمت کی. اس لیے کہتے کہ میں خدمت کروں کل میرا بیٹا مجھے خدمت کرے، آج میں اس کو اگر پانی میں غرق کروں تو کل میرا بیٹا مجھے غرق، جیسے اس کو اس کا کیا اس کے سامنے آ گیا. یہ ہے کہ ظلم اور تکبر اور مالدین کی نافرمانی یہ بڑا وبال ہے، بڑے وبال کی چیز ہے، دنیا میں بھی آدمی کے اوپر اس کا وبال آ رہا ہے. اور اللہ نے ماں باپ کو بھی درجہ رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے چہرے پر ایک شفقت بھری نظر ڈالتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا جلسہ ہونا، ایک نظر پہ ایک مقبول حج کا سوال. حج کرنا کوئی آسان کام نہیں اور حج کر بھی لے تو مقبول ہونا آسان کام نہیں، لیکن والدین کے ساتھ شفقت، ان کا احترام، ان کے ادب، ان کی خدمت اور ان کو نظر شفقت ڈالنا، یہ آدمی اختیار میں 100 دفعہ نظر ڈالے گا تو 100 حج کا ثواب ہو جائے گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ ماں باپ جو ہے یہ اولاد کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے، اگر ان کی خدمت کرے گا، ان سے دعائیں دے گا تو جنت میں جانے کا ذریعہ، ان کو ستائے گا، تکلیف دے گا، پریشان کرے گا، نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ، دونوں یا ایک. زیادہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے تو وہ ان سے معافی مانگے، ان کو راضی کر لیں. ماں باپ تو ایسے شفیق ہوتے ہیں عام طور پر کہ وہ اولاد کے منانے سے بہت جلدی من جاتے ہیں اور ان کے معافی مانگنے سے معاف کر دیتے ہیں. اس لیے ماں باپ کی بہت ہی قدر کرنی چاہیے. تیسرے وہ جو رشتے داروں کے ساتھ مدد تعلق کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلق توڑتا ہے تو سلا دینے واجب ہے. رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے, بد سلوکی غیر کے ساتھ یہ گناہ کی بات ہے. اگر کسی کے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو کم از کم اپنی طرف سے تعلق صحیح کرنے کا چاہیے. دونوں طرف سے مصالحت ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے, اصل تو یہی ہے. لیکن بعض مرتبہ بعض رشتے دار بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں اڑیل قسم کے کہ کسی طریقے سے راضی نہیں ہوتے, تو راضی نہ ہو تو اپنی طرف سے معافی شادی کر لینی چاہیے. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کی پرواہ نہیں کرے, اپنا کام کر لینا چاہیے, اپنا دل صاف کر لینا چاہیے. پھر چاہے تو گہرے تعلق رکھے نہ رکھے, لیکن ایک دل صاف کر کے معاملہ صاف ہونا چاہیے. اور کم از کم ہو کے مسلم بات کر لینا چاہیے کہ جب کہیں ملاقات ہو سلام کر لیں, انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہو جائیں. اس طریقے سے دل صاف کر کے معاملہ صحیح کر لینا چاہیے, کم از کم اجلاس کے آنے سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے. دو مسلمانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی ایسا گناہ ہے کہ شعیب جس طرح شعیب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ ہفتے میں دو مرتبہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, ایک جمعرات کو اور ایک پیر کو. تو اگر جن مسلمانوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ان کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ ان میں صلح ہو جائے اور ان کے تعلقات صحیح ہو جائیں, اس وقت تک ان کی بخشش موقوف رہے گی. ایسی چیز اس لیے بھائی رشتے داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, اپنی طرف سے اچھا سلوک. خطرا یہ ہے کہ ہماری طرف سے نہ ہونے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اگر تکلیف پہنچ گئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے, معافی مانگ کے تعلق بحال کر لینا چاہیے. تو پتہ رہے میں کرنے والے کی بھی اس راہ میں کوشش نہیں. پر ایک وہ مرد جو اپنی شلوار تخنے سے نیچے رکھنے کا گناہ میں مبتلا ہو, اس کی کوشش نہیں. یہ گناہ بھی آج کل بہت عام, بہت ہی عام ہے. آپ سمجھ تقریباً 90-95 فیصد مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ شلوار قمیض لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں, اور پینٹ تو ہوتی پینٹ پتلون تو ہوتی ٹخنے سے نیچے. پینٹ پتلون ویسے غیر مسلموں کا لباس ہے, اور پھر مسلمان پہن کر کے جہاں غیر مسلموں کے لباس کی مشابہت گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, وہاں ساتھ یہ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے بھی ضرور ہوتی, لہٰذا اس میں دوسرا گناہ یہ بھی آدمی کو ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے. یا یہ کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی پہنتا تو ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے اور ٹکنے سے اوپر ہونی چاہیے, ڈھیلی ڈھالی ہو ٹکنے سے اوپر, وہ بھی اگر مجبوری پہننی پڑے تو پہنے, ورنہ تو اس سے بچنا چاہیے. اور ہمیشہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے شلوار قمیض وغیرہ ٹکنے سے اوپر رکھیں, عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹکنے چھپا کر رکھیں, کیونکہ ان کے ٹکنے صدر کا حصہ ہے اور صدر کا چھپانا ضروری ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے شلوار چھپا سے اور اپنے ٹکنے چھپا کے رکھیں, اور مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ ٹکنے کھلے رکھیں اور شلوار کو باقاعدہ اندر موڑ کے اوپر کر کے رکھیں تاکہ ٹکنے بالکل صاف اور نمایاں رہیں. بہرحال یہ بھی گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اس طرح کی کوشش نہیں ہوگی. اور ایسے اللہ بجائے شراب پینا جو ہے یہ بھی ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ نشہ کرنا شراب پینا یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے. ایسا گناہ کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور جو پانچواں گناہ اس حدیث میں ہے وہ ہے ناحق قتل کرنا. ناحق کسی کو مسلمان قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آج اتنا عام ہو گیا, اتنا عام ہو گیا کہ بس اخبار کسی کی خبروں سے بھرا ہو. اخبار میں دیکھو تو بس روز آنا تقریباً اتنے آدمی وہاں مار دیے گئے, اتنے آدمی وہاں مار دیے گئے, اتنے آدمی وہاں مر گئے, اتنے آدمی وہاں مر گئے, اور ناحق مارے جاتے ہیں, عام طور پر ناحق مارے جاتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جانور کو مارنا مشکل ہے, انسان کو مارنا آسان ہے. تعصب کی بنیاد پر, عداوت کی بنیاد پر, تنظیموں کی بنیاد پر, جماعتوں کی بنیاد پر, عہدے اور منصب حاصل کرنے کے خاطر, حکومت کے خاطر, اور جناب کن کن دنیاوی مقاصد کے خاطر انسانوں کو بڑھایا جاتا ہے. انسانوں میں کسی ذمی کافر کا قتل کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر جائے کہ مسلمانوں کا قتل کرنا تو اور بھی زیادہ گناہ ہے. حدیث میں آ جائے کہ جس آدمی نے کسی ضمنی کو قتل کر دیا, چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے, لیکن اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے, حکومت قوانین کی پابندی کر کے رہتا ہے, اس کے باوجود کوئی اسے ناحق قتل کر دیتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت خوشبو بھی نہ سوکھ سکے. اگر یہ جنت خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی, اور دوسری روایت میں ہے کہ 50 سال کی مسافت سے جنت خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. جس نے کسی ذمے کو قتل کر دیا, کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا ناحق, تو اس کا یہ وبال ہے. جنت کی جنت میں جانے میں ابھی 40 سال کی مسافت باقی ہوگی, اتنا دور ہوگا وہ جنت سے, اسی وقت سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی, اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکے. جنت میں جانے میں دور کی بات ہے, خوشبو بھی نہیں سوچ سکے. اتنا بڑا بات ہے, اتنا بڑا مسلمان کا قتل کرنا تو اس سے بھی زیادہ سخت. حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کو عذاب کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہلکا ہے ایک مسلمان کے قتل کرنے سے. ایک مسلمان قتل کرنے کا نقصان ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی زیادہ بھاری ہے, تو زیادہ خطرناک ہے, زیادہ نقصان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے 3 گناہ ہیں, بڑے بڑے گناہ 3 ہیں, مختلف روایتوں میں مختلف تعداد ہے, کسی میں 3 ہے, کسی میں 7 ہے, کسی میں 5 ہے. اس میں 3 کا ذکر ہے اس روایت میں, کہ بڑے بڑے گناہ, بڑے بڑے گناہ 3 ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے شرک کرنا, دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنا, اور تیسرے جھوٹی قسم کھانا. یمین غموس کہتے ہیں اس کو, اور یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قسم کھانے والے کو دوزخ کے اندر غرق کر دے. قسم کھانے والے کو جھوٹی قسم ایسا گناہ ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں غرق کر دیتا ہے. ناحق قتل کرنا کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے, اللہ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی. اللہ فرمائے مومن متعمدا, جو شخص کسی مسلمان کو اور مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے, فجزا و جہنم, اس کی سزا جہنم خالدن فیا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. وہ غضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوں گے, وہ لعنہ و لعنت فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے, بڑا عذاب اس کے لیے تیار. اس آیت کے روز ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف سے یہ کہ وہ جیسے کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, ایسے ہی کسی مسلمان کو جان کر ناحق قتل کرنے والا بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا, یہ ان کا موقف ہے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ مراد اس سے بہت عرصے تک رہنا ہے, عرصہ دراز تک جہنم میں رہنا مراد ہے, ہمیشہ ہمیشہ کافر و مشرق کی طرح خاطر دولت میں نہیں رہے گا, اپنی کی کس طرح بہت کر کے آخر کار ایمان کی وہ دولت ان شاء اللہ تعالیٰ نکلے گا. مگر یہاں جو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کا مطلب ہے مدت دراز تک دولت کے اندر رہے گا. بھارت یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن آج یہ گناہ قسم سے پایا جا رہا ہے. لہٰذا ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے, اس جائزے میں دیکھنا چاہیے کہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ تو خدا خاصان سے نہیں ہو رہا, اگر ہو رہا ہو تو توبہ کر لینی چاہیے اور اس مبارک رات کی قدر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شریف کا مہینہ بھی خیر واقعی کے ساتھ نصیب فرمائے. دعا خدا
وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والحديث، انك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وارحمنا وعافنا وعافنا. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں رجب و شعبان کے مہینے برکت عطا فرما، اور ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ و قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ شعبان کی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، شب برات بھی ہم کو نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہم نے ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہر ایک کو بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.